العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيضاً الغرامي في أيام مصلح جهان بقية الله العظم حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا وارواح العالمين کے ولادت کے ایام اور یہ ایام باعث ہوتے ہیں کہ ہم اس امام اور اس کے مقصد سے کسی حد تک آشنا ہو سکیں. اس امام کا ایک امتیاز اور جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس امام کے آنے کا سب کو انتظار ہے. یہ ضرور فرق ہو سکتا ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، امام حسن عسکری کے فرزند ہیں یا عبداللہ کے فرزند ہیں، ورنہ چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، سنیوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، حتیٰ سب سے سخت فرقہ ان کا وہابیت، وہ بھی حضرت مہدی کی آمد کے منتظر ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان 12 خلفائے راشدین کی آخری فرد ہیں جن کی بشارت پیغمبر دے چکے ہیں. ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، اسے سب مانتے ہیں، حتیٰ ابن تیمیہ جیسا شخص اس نے بھی اس عقیدے کا انکار نہیں کیا ہے، سب مانتے ہیں. صرف ایک ابن خلدون ہیں جنہوں نے اس میں شک و شبہ کا اظہار کیا ایک جعلی روایت کے سہارے، ورنہ سب اسے مانتے ہیں. اور سب یہ مانتے ہیں کہ یہ آنے والا امام آنے کے بعد دنیا کی حالت کو تبدیل کر دے گا. آج دنیا میں جو ظلم و ستم ہر طرف پھیلا ہوا ہے، آج جو دنیا میں جنگل راج پایا جاتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے وہ فرعون بنا نظر آتا ہے، اپنے طاقت کے سہارے اپنے باطل کو حق کے طور پر پیش کر رہا ہے اور لوگوں سے منوانے کی توقع بھی رکھتا ہے، جس کا حق چاہا چھین لیا، جس ملک پہ چاہا قبضہ کر لیا، جس طرح سے لوگوں کو ستانا چاہا ستا لیا. یہ ہستی جب آئے گی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، پھر کسی میں کسی پر ظلم کرنے کی جرأت نہ ہوگی. حکومت طاقت کی حکومت نہ ہوگی، حکومت قانون کی ہوگی، حکومت انصاف کی ہوگی، بول بالا قرآن کا ہوگا. ظلم و ستم کی بنیاد پر تشکیل پانے والے محل ڈھا دیے جائیں گے. وہ افراد جن کا حق چھین کر کے انہیں جھونپڑوں میں رہنے پر مجبور کیا گیا ہے، انہیں ان کا حق ملے گا. کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، سب اسے تسلیم کرتے ہیں. اگر شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف ہے، صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، ہم کہتے ہیں ان کے والد کا نام ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے. اتنا سا اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کی بنا پر یہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے یا پیدا ہوں گے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اختلاف اسلامی فرقے میں سلسلے میں نہیں پایا جاتا. سینکڑوں حدیثیں سلسلے میں ہیں. سنی ذرائع سے 200 حدیثیں نقل ہوئی ہیں اور شیعہ ذرائع سے 1000 حدیثیں نقل ہوئی ہیں. بہرحال سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. سب کو ایک ایسے آنے ایک ایسے شخص کی آمد پر ایمان اور عقیدہ ہے. عزیزو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں ظلم کے خاتمے کا, انتظار کر رہے ہیں جرم کے خاتمے کا, انتظار کر رہے ہیں کہ اب مظلوموں کو مظلومیت کی زندگی جو ہے بسر نہیں کرنی پڑے گی, انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دور جو ہوگا فسق و فجور اور گناہ کا دور نہیں ہوگا. ایک ایسے مرحلے میں داخل ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جب انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہے, اگر وہ شہر اور وہ ملک اس شہر سے یکسر مختلف ہو جس شہر میں وہ رہ رہا ہے. فرض کیجئے ہم بمبئی میں اگر رہتے ہیں, بمبئی کا موسم گرم ہے, سائبریا اگر ہمیں جانا ہے جہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہے, جہاں کی زبان الگ ہے, جہاں کا رہن سہن الگ ہے, جہاں کی تہذیب الگ ہے, تو ایسے شہر میں ایسے ملک میں کوئی عقل مند انسان یوں ہی نہیں چلا جاتا بغیر تیاری کے. اس شہر میں اس ملک میں جانے کے لیے انسان پوری تیاری کرتا ہے تاکہ ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اب بمبئی کا رہنے والا انسان اگر بغیر تیاری کے جو ہے وہ سائبریا چلا جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ ایک دن میں وہ ہو جائے گا ایڈجسٹ؟ شاید ختم ہو جائے ایک دن میں. تو دو ہی راستہ بچتا ہے, یا تو جانا ہی کہ جانے کا خیال دل سے نکال دیں کہ جی ہم تو گرمی کے عادی ہیں, وہاں جا کر کے ٹھنڈک میں ہم کہاں برداشت کر, ہم جائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بہت آسان کام ہے, ہم جائیں گے ہی نہیں. لیکن اگر جانا طے ہے, جائیں گے, ضرور جائیں گے, جانے کے خواہش مند بھی ہیں یا مجبور ہیں جانے پر, جو بھی حال ہے, تو تقاضائے عقل یہی ہے کہ انسان اپنے کو تیار کرتا ہے. دیکھیے جو لوگ اسپیس میں جاتے ہیں, فضا میں جاتے ہیں, خلا میں جاتے ہیں, تو خلا کے حالات اور شرائط اور ماحول دنیا کے حالات اور شرائط سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہاں پر وزن کا احساس ہوتا ہے, وہاں پر وزن کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو جو مسافر خلا میں جاتے ہیں, اسپیس میں جاتے ہیں, جانے سے پہلے وہ پوری تیاری کرتے ہیں وہاں کے مطابق زندگی بسر کرنے. تیاری کے بغیر کوئی وہاں نہیں جاتا. تو ہم بھی ایک ایسے دور میں جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں, ایک ایسے زمانے میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں جو ہمارے اس دور سے 180 ڈگری فرق رکھتا ہے, بلکہ اور بھی زیادہ اگر آپ ڈگری کو بڑھا سکیں تو بڑھا لیجیے. کوئی مشابہت نہیں ہے اس دور سے آج کے دور میں. اگر ہم آج کے ماحول کے عادی ہیں تو کیسے اس ماحول میں سانس لے سکیں گے؟ لہذا تقاضائے عقل تو یہی ہے کہ ہم اس دور میں قدم رکھنے سے پہلے اس دور میں جانے کی تیاری کریں. کیا واقعی ہم نے اس دور میں جانے کی تیاری کر لی ہے؟ اس دور میں داخل ہونے کی تیاری ہی کا نام ہے انتظار. انتظار اور کچھ نہیں ہے. یہ جو انتظار کا زمانہ رکھا گیا ہے, غیبت کا زمانہ رکھا گیا ہے, یہ دور سونے کا دور نہیں ہے. یہ دور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تماشا دیکھنے کا دور نہیں ہے. یہ دور ہے اس زمانے میں داخل ہونے کے لیے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حکومت کے لائق اپنے کو بنانے کی تیاری کا نام ہے انتظار. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ کی, اس میں ایک جملہ کہتے ہیں, وَنُسْرَتِ مُعِدَّتٌ لَكُمْ. مولا ہم نے آپ کی نصرت اور مدد کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے. گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں یہ جملہ کتنا صحیح ہے. کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ کتنی ہماری تیاری ہے اس سلسلے میں؟ جملہ تو ہم نے کہہ دیا کہ وَنُسْرَتِ مُعِدَّتٌ لَكُمْ. مولا ہم نے آپ کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے ساری تیاریاں کر لی ہیں. کیا واقعی تیاری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جس طرز زندگی کے عادی ہو چکے ہیں اگر اس سے 180 ڈگری مختلف طرز زندگی ہمارے سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ ہم اسے قبول کریں ہم اس کے جو ہے مقابلے میں کہیں نہ آ جائیں. اگر ہمیں یہاں تو اٹھا کر کے بھیج دیا کیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سائبریا اور ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہے تو فوراً وہاں سے واپس آنے کی تیاری کرنا سوچیں گے. جیسا روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ انا قائمنا اذا قام استقبل من جہالت الناس اشد مما استقبله رسول اللہ من جہال الجاہلیہ. جس وقت حضرت تشریف لائیں گے تو جاہلوں سے, جاہلوں کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا, جب کہتے ہیں نا عصر جاہلیت, اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے عصر جاہلیت. ایسا نہیں تھا کہ اس جاہلیت کے دور میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, اگرچہ وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا لیکن پھر بھی ان کے درمیان پڑھے لکھے افراد موجود تھے. جاہلیت کا معنی ہے اسلام کے مقابلے میں, یعنی جو اسلامی فکر اسلامی تعلیمات سے دور ہیں, تعبیر یہ ہے. تو جو افراد اسلامی فکر اسلامی خیالات اسلامی آئیڈیالوجی سے دور ہوں گے ان سے امام کو جو تکلیف پہنچے گی, جن مصائب کا سامنا امام کو کرنا پڑے گا وہ ان مصائب سے کہیں زیادہ ہے جن کا سامنا پیغمبر اسلام کو کرنا پڑا تھا اپنے دور کے جاہلوں سے. کیوں؟ پیغمبر کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ غیر تھے, پیغمبر کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے اور آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے, آپ کی تحریک کی مخالفت کر رہے تھے, ان کے پاس قرآن نہیں تھا, انہوں نے قرآن کو حربہ نہیں بنایا تھا, وہ قرآن سے لیس نہیں تھے. لیکن جب حضرت تشریف لائیں گے ان کے مقابلے میں جو افراد آئیں گے وہ قرآن کو ہتھیار بنا کر کے آئیں گے, وہ قرآن سے لیس ہوں گے. اور جب حضرت تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد جب وہ اپنی تعلیمات کو پیش کریں گے تو یہ حضرت کے سامنے قرآن پڑھیں گے, یعنی وہ جو قرآن کو حیات نو عطا کرنے آیا ہے اسے قرآن سکھائیں گے کہ جی یہ آپ نے خون بہانا کہاں سے شروع کر دیا, ہتھیار اٹھانا کہاں سے شروع کر دیا, ہم نے تو یہی پڑھا تھا قرآن میں کہ ایک مسلمان کو صبر سے کام لینا چاہیے. اتا اسلام تو سلم سے بنا ہے, سلم کا معنی ہے سل امن, آشتی اور خوریزی کہاں سے آ گئی کہ جو آپ تلوار اٹھائے ہوئے لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ امام زمانہ آنے کے بعد ظالموں جابروں قاتلوں کو سزا دیں گے, تو سب مانتے ہیں, انہیں کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. تو جب حضرت کی تلوار چلے گی وہ کہیں گے ہم نے تو یہ سیکھا تھا کہ ظلم کے سامنے سر جھکائے رہو, ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے. یہ آپ جو ہے ظلم کا مقابلہ کرنا اور ظلم کی جو ہے ظلم کے ہاتھوں کو کاٹ دینا یہ تو قرآن میں نہیں ہے, یہ تو دین نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جس وقت امام تشریف لائیں گے تو کہا جائے گا آپ تو بالکل ایک نیا قرآن لے کر کے آئے ہیں, آپ تو نیا دین لے کے آئے ہیں, جو قرآن ہم پڑھتے تھے یہ تو وہ نہیں ہے, جو دین ہمارے پاس تھا یہ تو وہ دین نہیں ہے جن چیزوں کو ہم واجب سمجھتے تھے, یہ تو وہ نہیں ہے جن چیزوں کو ہم حرام سمجھتے تھے. کیونکہ آج ہمارے پاس دو شریعت چل رہی ہے, ایک قرآنی شریعت ہے ایک اسلامی شریعت ہے, وہ اسلامی شریعت جس کی بنیاد قرآن پر اور سنت پر ہے, قرآن پر اور سنت رسول پر ہے, قرآن پر اور سنت ائمہ طاہرین پر ہے, اور ایک وہ دین ہمارے سامنے ہے جس کو ہم نے خود بنایا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اسلام میں واجب ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں واجب ہیں. ہمیں ایک ایک کا نام نہیں بیان کرنا چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع کروں. کچھ چیزیں ہیں جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے, کچھ چیزیں ہیں جسے ہمارے سماج نے حرام قرار دے رکھا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے واجب کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اگر کہیں سماج کے بنائے ہوئے واجب کو چھوڑ دیا, اگر آپ نے اسلام کے حرام کیے ہوئے فعل کو انجام دے لیا تو کوئی آپ پر اعتراض کرنے والا انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. لیکن اگر جس چیز کو سماج نے حرام قرار دے دیا ہے, اگر سماج کے حرام کیے ہوئے کسی کام کو آپ نے انجام دے دیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. تو امام تشریف لائیں گے تو جن لوگوں نے زمانے غیبت میں اپنے کو تیار نہیں کیا ہے, اس دور کے لیے اس زمانے کے لیے تیار نہیں کیا, وہ امام کے مقابلے میں آئیں گے. اسی کو فرماتے ہیں چھٹے امام کی جتنے مصائب و جتنے شدائد آپ کو جھیلنا پڑیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھوں سے وہ کہیں زیادہ ہیں جو پیغمبر کو جھیلنا پڑے تھے اپنے زمانے کے جاہلوں کے ذریعے سے. محقق طوسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے شرح تجرید میں کہ امام غائب کیوں ہو گئے, کیوں امام تشریف لے گئے, وہ آئیں گے تو گئے کس لیے تھے, غیبت کس لیے ہوئی. پر ایک جملہ بڑا پیار لگتا ہے, وہ آدم ہو منا, امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں, ہماری نالائقی ہے جس کی بنا پر امام کو پردہ غیب میں جانا پڑا, کیونکہ امام کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی لوگوں کے اندر. امام پردہ غیب میں تشریف لے گئے تاکہ غیبت کے زمانے میں غیبت کے پیریڈ میں لوگ اپنے اندر وہ لیاقت اور صلاحیت پیدا کر سکیں کہ امام کو برداشت کر سکیں. عدمہ منا, امام کا پردہ غیب میں چلا جانا یہ ہماری وجہ سے ہے تاکہ ہم اسے, ورنہ اور اگر ہم نے اگر آج یہ صلاحیت پیدا نہیں کی تو صرف یہ زبان سے کہہ دینا کہ عجل علی ظہورے کی انتظار نہیں ہے, مٹھائیاں بانٹ دینا, حلوے پکا لینا, یہ بھی اچھی چیز ہے, مٹھائی بھی کھائیے, حلوے بھی کھائیے, سب چیز ہونا چاہیے, کھائیے سب چیزیں, لیکن یہ انتظار نہیں ہے. انتظار کے لیے ضروری ہے جو کچھ اس دور میں ہونے والا ہے اس دور کے مطابق اپنے کو بنانا. اگر اس دور میں عدل کی حکومت ہوگی تو اپنے کو عدل و انصاف سے آراستہ کرنا ضروری ہے. اگر اس دور میں فسق و فجور کی حکومت, اگر اس دور میں جو ہے فسق و فجور کا خاتمہ ہوگا تو ہمیں اپنے سے فسق و فجور کو دور کرنا ہوگا. اگر ہم ظلم و ستم اور فسق و فجور کے خوگر ہوں گے تو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. شیخ مفید کو جو خط لکھا ہے امام نے, جو پیغام شیخ مفید کو دیا ہے امام نے, اس میں ایک بڑا دردناک جملہ ہے کہ اگر شیعہ ہماری زیارت سے محروم ہیں تو یہ ان کی نالائقی کی وجہ سے ہے. اگر شیعہ صالح ہوتے, اگر شیعہ لائق ہوتے تو وہ ہماری زیارت کر سکتے تھے. وہ خط لکھا ہے شیخ مفید کو, یہ سب ان شیعوں کی اپنی نالائقی کی وجہ سے ہے, اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. تو انتظار صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. ایک فوج جس کا کمانڈر ان چیف چلا جاتا ہے یہ کہہ کے جاتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, کب آؤں گا نہیں معلوم, مگر آؤں گا, مگر آؤں گا, آنا میرا یقینی ہے, تاریخ نہیں معلوم, کل آؤں گا, چھ مہینے بعد آؤں گا, ایک سال کے بعد آؤں, اور آؤں گا تو آتے ہی میں حملے کا حکم دوں گا. یہ فوج کیا کرے گی, سوئے گی, ہتھیار رکھ کر کے کھیل میں جو ہے مشغول ہو جائے گی, یا یہ فوج ہما وقت ہر وقت اسلحہ بند تیار رہے گی. کمانڈر نہیں معلوم کب آئے گا, اگر پتا چل جاتا کہ پانچ سال کے بعد آئے گا تو چار سال چھ مہینہ آرام کرتے, چھ مہینہ جو رہ جاتا وقت اپنی تیاری میں صرف کرتے. لیکن مدت کو معین نہیں کیا گیا ہے, اور شاید مدت کو معین نہ کرنے کا راز یہی ہے, اگر مدت معین ہو جاتی تو ہم سو جاتے. ہمیں بیدار رکھنے کے لیے, ہمیں جگاتے رہنے کے لیے خدا نے مدت نہیں معین کی ہے, وقت نہیں بتایا ہے کہ کب آئیں گے. ہاں اس وقت آئیں گے یا تمہاری تیاری مکمل ہو جائے گی. کیونکہ امام کی غیبت کا سبب کیا ہے, وہ عدم ہو منا, کیونکہ ہمارے یہاں تیاری نہیں, اگر ہمارے پاس تیاری ہوتی تو امام پردہ غیب میں جاتے ہی نہیں. عزیزو انتظار کا جو آج ہمارا طریقہ ہے, کل ہمارا یہ طریقہ نہیں تھا, ایک زمانے میں جب ابھی شیعہ سماج دوسری طرح سے زندگی بسر انتظار تو ہم نے ہمیشہ کیا ہے نا. میں ایک ہلکی سی جھلک پیش کرتا ہوں کہ ماضی میں آج سے صدیوں پہلے ہم کس طرح انتظار کرتے تھے. ابن بطوطہ, ابن بطوطہ ایک سیاح گزرا ہے, ایک ٹورسٹ ہے جس نے پوری دنیا کا تقریباً اس زمانے کے لحاظ سے سفر کیا ہے. اس نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے, کہاں کیا دیکھا, ہندوستان آیا تو کیا دیکھا, ایران آیا تو کیا دیکھا, سعودی عرب گیا تو کیا دیکھا, عراق گیا تو کیا دیکھا, سیریا گیا تو کیا دیکھا, مصر گیا تو کیا دیکھا, تمام ملکوں کا اس نے سیر کے سفر کیا ہے. وہ ایک شیعہ شہر کا تذکرہ کرتا ہے جس کا نام ہے حلہ. عراق کا ایک شہر حلہ جہاں کے علامہ حلی رہنے والے تھے. لکھتا ہے کہ حلہ 100% شیعوں کا شہر ہے, 100% حلہ شیعوں کا شہر ہے. اس شہر کے باشندوں کی عادت یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب عشاء وغیرہ کی, نماز پڑھنے کے بعد رات میں 100 مسلح افراد گھوڑے پہ سوار, 100 یہ جو ہے مسلح افراد ہاتھوں میں تلوار لے کر کے نکلتے ہیں, ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر کے نکلتے ہیں. آگے آگے ان کے جو ہے کہ تبل بجتا رہتا ہے جو اعلان جنگ کی علامت, اور ان جو ہے مسلح سواروں کے دونوں طرف بقیہ شیعہ چلتے ہیں. یہ کہاں جاتے ہیں, ایک مسجد کے پاس جاتے ہیں جس کا نام ہے مشہد صاحب الزمان. مشہد صاحب زمان پہ جاتے ہیں, وہاں پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے, یہ پردے کے پیچھے آ کر کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں صاحب الزمان بسم اللہ تشریف لائیے ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں. یہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے, یہ تھا شیعی انتظار, پوری تیاری. ظاہر سے بعد اس دور کا جو بھی اسلحہ ہو سکتا تھا فوجی اسلحہ اسے اپنے ساتھ لے کر کے وہ لوگ وہاں پہ آتے تھے کہ مولا ہم آپ کے اطاعت کے لیے آپ کی حمایت کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آج کا ہمارا جو انتظار ہے, جس قسم کے انتظار ہم آج انجام دے رہے ہیں, یقیناً ہر زمانے میں تیاری کا انداز مختلف ہوتا ہے اور مختلف علاقوں میں رہنے والے افراد کی ذمہ داری الگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جہاں کے اوپر 100% شیعہ آبادی ہے وہاں پر کھلم کھلا اسلحے کی نمائش ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پر ہماری آبادی نہیں ہے وہاں کھلم کھلا نمائش تو اسلحے کی نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پر مسلح تنظیم کا قیام ممکن ہے وہاں پر انتظار کرنے والے مسلح تنظیم کا انتظام کریں گے, اور لیکن جہاں ممکن نہیں ہے, ممکن ہے ایک جگہ پر ہمیں سر جھکانا پڑے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر سر جھک گیا تو دل نہ جھکے. ہو سکتا ہے کسی حکومت کے آستانے پر سر جھکانے پر ہم مجبور ہو جائیں, تقیہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, لیکن تقیہ اجازت اتنی ہی دیتا ہے کہ سر جھکاؤ مگر دل نہ جھکاؤ. افسوس کا مقام تو وہاں آ جاتا ہے جہاں سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے اگر ہمارے لیے جہاد کے مواقع فراہم نہیں ہیں, ہم یہ جو ہے مسلحانہ جہاد کسی علاقے میں ہیں جہاں نہیں کر سکتے ہیں, کم سے کم قلبی طور پہ تو ہمیں جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اسی نقطے کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہوا ہے کہ من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بغدو مات علی شعبۃ من النفاق. انسان کو دو حال میں سے کسی ایک حال میں ضرور رہنا چاہیے, یا جہاد کر رہا ہو مشغول جہاد ہو, نہ وہ جہاد قلم و جہاد لسان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جہاد سیف کی بات کر رہا ہوں, واقعی جنگ کی بات کر رہا ہوں, ظالموں سے ٹکر لے رہا ہو, اسلام کو پامال کرنے والوں سے ٹکر لے رہا ہو, مقابلہ آرائی کر رہا ہو. اور اگر مقابلہ آرائی کا موقع نہیں ہے, حالات نہیں ہیں, نہیں کر سکتے ہیں ہم, تو کم سے کم اپنے دل میں ارادہ رکھے کہ اگر ایسے حالات فراہم ہو گئے تو ہم جہاد کریں گے. نہ جہاد کر رہا ہے اور نہ دل میں اس بات کا عزم اور ارادہ اور پلاننگ اور منصوبہ رکھتا ہے, تو یہ شخص اگر مر گیا تو نفاق کی موت مرے گا. یہ شخص ایمان کی موت نہیں مرے گا. پیغمبر کی حدیث ہے اس سلسلے میں. لہذا اگر ہم امام زمانہ کی اس حکومت کا انتظار کر رہے ہیں جہاں کے اوپر حالات دنیا بالکل تبدیل ہو جائیں گے, جہاں ظلم کو کسی طور سے برداشت نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اسلام کے اساس اور اسلام کی بنیاد ہی ہے عدل. ظلم کو اسلام بالکل برداشت نہیں کرتا, کسی کے ساتھ بھی ہو جائے ظلم, کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے, ظلم کو اسلام برداشت نہیں کرتا. اور ظلم کو مٹانا ایک اتنا اہم فریضہ ہے جس کے لیے یہ سارا دین آیا ہے. یہ سارے انبیاء کاہے کے لیے آئے ہیں؟ سارے انبیاء تبلیغ جو ہے وہ نماز اور روزے کے لیے صرف نہیں آئے ہیں. یہ ساری کتابیں قرآن, تورات, انجیل, زبور کس لیے نازل ہوئی ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, تھوڑا خمس نکال دیں, تھوڑی زکات دے دیں, کچھ صدقہ کر دیں, کچھ دعا پڑھ لیں, کچھ تسبیح پڑھ لیں, کچھ ورد, بس سلام. نہیں, سورہ حدید کی 25ویں آیت میں جب فلسفہ بیان کیا گیا ہے دین کے آنے کا, کہ رسول کس لیے آیا ہے, نبی کس لیے آئے ہیں, قرآن کس لیے آیا ہے, تورات و زبور و انجیل کس لیے آئی ہے, فلسفے کو جب قرآن نے بیان کیا ہے تو بیان کرتا ہے ایک مقصد ہے, انصاف کا قائم کرنا. سورہ حدید کی 25ویں آیت ہے, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے, ہم نے ان کے ساتھ یہ جو ہے میزان بھیجا ہے, اسلحہ بھیجا ہے, حدیث نازل کیا, سب کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد ہے, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ سماج میں انصاف قائم ہو سکے. مولا کائنات نے جس وقت خلافت کو قبول کیا ہے, جو خلافت کو قبول کرنے کا جو جواز علی نے پیش کیا ہے, کیوں ہم نے خلافت کو قبول کر لیا, کیوں ہم نے خلافت کو قبول کر لیا؟ مولا فرماتے ہیں خلافت کو ہم نے اس لیے قبول کیا کہ خدا نے ایک ایگریمنٹ, ایک عہد لیا ہے علماء سے. وما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقار علی کذبت ظالم ولا سقب مظلوم. وہ ایگریمنٹ ہے علماء سے کہ دیکھو کبھی بھی مظلوم کی بھکمری اور ظالم کی شکم پوری پر خاموش مت بیٹھنا. مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں حالات کے تحت بعض لوگوں سے سمجھوتا کیا ہے, مگر ظالموں سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. لاکھ دھمکیاں دی گئیں کہ صاحب اگر آپ نے یہ جو تحریک انصاف آپ نے شروع کی ہے عدل قائم کرنے کی, اس شدت کے ساتھ اگر آپ قائم رہ گئے تو آپ کی حکومت باقی نہیں رہے گی. پھر ابن عباس آئے ہیں مولا کو سمجھانے کے لیے, مولا نے کیا جواب دیا تھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ میری پھٹی ہوئی جوتی کی کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا مولا عقیدت میں تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر مارکیٹ ویلیو پوچھنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, اتنی پھٹی ہے, اتنے پیبند لگے, کون اسے خریدے گا؟ مولا نے کہا تو ابن عباس یہ سمجھ لو کہ اگر میں اس حکومت کے ذریعے سے انصاف نہ قائم کر سکوں, عدل نہ قائم کر سکوں, تو میری نگاہ میں یہ حکومت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم قیمت ہے. وہی علی ہیں جو فرماتے ہیں واللہ لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاتها على ان اوصي الله في نملة اصلب جلب شعيرة في فمها. خدا کی قسم اگر مجھے یہ پوری دنیا, پوری کائنات تمام نعمتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے, ایک حکومت کی بات نہیں ہے, پوری کائنات مجھے دے دی جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم اتنا سا ظلم کر لو, کسی کو مار ڈالو, کسی کے گھر میں آگ لگا دو, نہیں, چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو, میں نہیں کروں گا, میں ساری حکومت, سارا اقتدار سب ٹھکرا دوں گا, مگر اتنا سا ظلم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. کیا مولا کہنا سے فرماتے کہ واللہ لئن ابیت علی حسد السعدان مسخدا وجرت الاغلال مسخدا احب الی من القی اللہ ورسولہ ظالما لبعض عباده. خدا کی قسم اگر مجھے رات بھر سعدان ایک کانٹے کا پودا ہوتا ہے, اس سعدان نامی کانٹے پہ اگر مجھے رات بھر سلایا جائے, کانٹے پہ کسی کو نیند آئے گی؟ یا مجھے زنجیروں میں باندھ کر کے جکڑا جائے، سڑکوں پر کھینچا جائے، مجھے یہ پسند ہے. لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن رسول خدا کو اس حال میں شکل دکھاؤں کہ میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہو. جب علی کو خبر ملتی ہے کہ ایک یہودی عورت کے پیر سے اس کے پازیب چھین لی گئی ہے، اتنا ظلم کیا گیا ہے، تو مولانا یہی تو کہا تھا نا کہ خبر کو سن کر کے اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. یہ اہمیت ہے عدل اور انصاف کے اسلام کے اندر. یعنی صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا تو آپ آواز اٹھائیں، کہیں کسی کے ساتھ اگر ظلم ہو جاتا ہے، ظلم تو یہودی عورت کے ساتھ ہوا تھا نا، اس کے پیر سے پازیب چھینی گئی تھی، کسی جو ہے مسلمان خاتون کے پیر سے پازیب نہیں چھینی گئی تھی، ایک یہودی عورت کے. مولا کہتے ہیں اگر یہ سن کر کے مسلمان موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب ہم پر ظلم ہوگا تو دیکھیں گے ابھی تو دوسرے شہر والوں پہ ہو رہا ہے، دوسرے ملک والوں پہ ہو رہا ہے، ہم کیوں اٹھیں، ہم کیوں جائیں. بھائی اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان سے مقابلہ کرنے کی، کم سے کم نفرت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اظہار نفرت تو کر سکتے ہیں. اگر کوئی مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ فوراً خیال آنے لگتا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، کتنوں کا خون بہ گیا، ان خون کا جواب کون دے گا؟ اور وہ جو ظالم خون بہا رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ایسے عناصر کس طرح سے امام زمانہ کی حکومت میں حصہ لے سکتے ہیں؟ زمانہ یہ انتظار اس تیاری کا نام ہے، اس آمادگی کا نام ہے. ہم اپنے کو اس قابل بنائیں کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، ہم اپنے کو اس قابل بنائیں کہ فسق و فجور کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں. اگر ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں، اگر ہم خود فسق و فجور میں مبتلا ہیں، اگر ہم خود ظلم کی پرستش کر رہے ہیں، اگر ہم خود ظالم ہیں، تو ہم کیسے انتظار کر سکتے ہیں اس ہستی کے آنے کا جس کی تلوار کا لقمہ بنے گی ظالموں کی گردن؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری گردن آ کر کے مولا اڑا دیں، اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے دور سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے عصر غیبت میں اپنے کو تیار کیا ہے. جنہوں نے عصر غیبت میں اپنے کو تیار نہیں کیا ہے وہ آن حضرت کے ظہور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، چھٹے امام کی حدیث ہے، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کی تفسیر یہ مولا سے پوچھا گیا، یوما یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل ولا کسبت فی ایمانها خیرا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تمہارے پروردگار کی ایک نشانی ظاہر ہوگی، آیا قرآن ہے، جب تمہارے پروردگار کی ایک نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت جو لوگ ایمان لائیں گے نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد، اس وقت جو لوگ اپنے کو سدھارنا چاہیں گے، یعنی کل تک تو ہم ظالموں کے حمایتی تھے، آج مولا کو دیکھ کر کے اچھا ہم آج سے عدل کے حامی، کل تک ہم خود گناہوں میں غرق تھے، آج جب مولا آ گئے تو مولا کو دیکھنے کے بعد آج سے ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، یا کل تک ہم سرے سے مولا پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے لیکن آج مولا کو دیکھ کے کہا ہم ایمان لائیں. نہیں، وہ زمانہ چلا گیا جب فتح مکہ کے بعد کے اسلام کو بھی قبول کر لیا گیا تھا. جب ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہوگی اس وقت جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یا جو لوگ پہلے سے ایمان رکھتے تھے مگر انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق عمل صالح انجام نہیں دیا تھا ان کا وہ سابقہ ایمان بھی کام نہ آئے گا. تو بس عصر ظہور حضرت حجت سے جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مولا کے عدل و انصاف سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس زمانے کی سہولتوں سے جو بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ آج وہ ایمان بھی لائیں اور آج ہی سے عمل صالح بھی شروع کر دیں. یہ نہیں کہ ابھی آج تو سب کچھ کرتے رہیں گے کل دیکھا جائے گا, نہیں کل بہت بہت دیر ہو گئی. امام سے پوچھا گیا کہ یہ بعض آیت کون ہے پروردگار کی؟ مولا نے فرمایا ہوا خروج القائم المنتظر منا. وہ بعض پروردگار کے نشانی کا ظہور کیا ہے؟ ہمارے قائم منتظر کا ظہور. جب ہمارے قائم منتظر کا ظہور ہوگا تو وہی لوگ بہرہ مند ہو سکیں گے, وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو ظہور سے پہلے ان پر ایمان لائے ہیں اور ایمان کے مطابق اپنے کو تیار کیا ہے, عمل کیا ہے جن لوگوں نے, وہی فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ. تو انتظار کا مطلب تیاری ہے, انتظار کا مطلب اپنے کو تیار کرنا ہے. اگر انتظار کا یہ مطلب لے لیا, انتظار الفرج خود فرج ہے, فرج یعنی حالات کی تبدیلی, فرج یعنی ظلم کا خاتمہ, عدل و انصاف کا بول بالا, فرج یعنی گناہوں کا خاتمہ اور ہر طرف عمل صالح کا چرچا, فرج یعنی نظام میں شرک و کفر کا خاتمہ اور قرآن تعلیمات کی بالادستی. ایک ایسے نظام کا انتظار اس معنی میں, یعنی تیاری کے معنی میں, یہ خود ایک طرح کا فرج ہے, مکمل فرج تو نہیں ہے, خود ایک طرح کا فرج ہے. کیونکہ جب ہم تیاری کرنے چلے, جب ہم اس نیت سے نکلے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس دور کا جس دور میں ظلم نہ ہوگا, ستم نہ ہوگا, ظالموں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی, اور ہم نے اس سسٹم کی تیاری آج سے شروع کر دی, تو اگر ہم پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم نہ کر سکیں گے کم سے کم اپنے ملک میں قائم کریں گے, اگر ملک میں قائم نہ کر سکیں گے تو کم سے کم اپنے شہر میں قائم کریں گے, اگر شہر میں بھی قائم نہ کر سکے کم سے کم اپنے خاندان میں قائم کریں گے, اگر خاندان میں بھی قائم نہ کر سکے کم سے کم اپنے گھر میں, اگر گھر میں بھی کسی نے نہ سنی ہم تو خود اپنی سن سکتے ہیں نا, یا ہم بھی اپنی نہیں سن سکتے, کوئی نہ مانا ہے ہماری بات کو, ہم تو اپنی بات کو مان سکتے ہیں. تو اگر ہر انسان اپنی جگہ پر یہی طے کر لے کہ ہم اپنے کو سدھار لیں گے کم از کم, البتہ میں ابھی عرض کروں گا کہ اسلام میں ذمہ داری صرف فرد کی اپنی اصلاح تک ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ذمہ داری فرد کے بعد معاشرے کی اصلاح کی تھی, لیکن کم از کم چلیے مان لیتے کہ فرد محال کوئی سنتا نہیں, سب برے ہیں, سب خراب ہیں, کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی, بالکل مایوسی کا عالم, اس سے زیادہ اور خراب کیا ہوگا, آپ تو اپنی سن سکتے ہیں, آپ تو کم سے کم اپنی حد تک اپنی ذات سے گناہ اور فسق و فجور کو دور کر سکتے ہیں, کم سے کم آپ تو اپنے کو ظلم کرنے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے روک سکتے ہیں, کم سے کم آپ تو اپنے دل میں ظالموں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہونے دیجیے. مولا اگر یہ ہے, اگر اس طرح کا انتظار ہے تو یہ خود فرج ہے. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ چاہتے تھے نا کہ ظلم کا خاتمہ ہو, کم سے کم ایک تو ظالم کا ختم ہو گیا, ہم خود ایک ظالم کا خاتمہ تو ہو گیا. اب تو یہ حدیث میں بھی ایک انتظار الفرج من الفرج, ابھی حدیث کو پیش کروں گا, عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. انسان اگر انتظار کر رہا ہے فرج کا تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے کو دور کے لیے تیار کرے. فرج کا دمانہ جو ہے حضرت کے ظہور کا دور, عباد صالح کا دور ہے. یہ تمام نعمتوں کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یہ سارے وعدے کس کے لیے ہیں؟ کہ ہم تمہیں زمین کا جانشین بنائیں گے, اقتدار ہم تمہارے حوالے کریں گے, ساری نعمتیں ہم تمہیں دے دیں گے, تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے, کل تک تم دوسروں کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے, آج تمہیں ہم حاکم بنا دیں گے روئے زمین کا. تو کس کے لیے ہے؟ کس سے یہ وعدہ کر رہا ہے پروردگار؟ ان لوگوں سے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں سے؟ اگر امام زمانہ کا نام لگے دفعہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ نہیں, الذین آمنوا وعملوا الصالحات لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کہتا ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ کیا کہ زمین کی وراثت ہم کسے دیں گے آخری دور میں؟ صالح بندوں کو دیں گے. جو عالمی مصلح کا انتظار کر رہی ہے قوم، اسے خود صالح بننا پڑے گا. اگر قوم صالح نہیں بن پا رہی ہے، فرد اگر صالح نہیں ہے، تو عالمی مصلح کا انتظار بھی کرنے کا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر وہ انتظار کا دعویٰ رکھتی ہے، وہ تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیثیں یہ بتا رہی ہیں، قرآنی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ دعوے میں صداقت نہیں ہے. ایک دعویٰ ہے جو زبان سے نکل گیا، ایک لفظ ہے جس کے پیچھے کوئی مفہوم کوئی معنی نہیں ہے. جس طرح سے آج کے سسٹم اور نظام میں امریکہ انسانی حقوق کا طرفدار ہے، انسانی حقوق کا پاسباں ہے امریکہ، جس معنی میں وہ انسانی حقوق کے پاسباں ہیں، انہی معنی میں ہم بھی جو ہیں انتظار کر رہے ہیں. اب اگر جائزہ لیں گے حدیثوں کا، میں نے ابھی عرض کیا کہ خود انتظار فرج ایک طرح کا فرج ہے. حسن بن جہم اعتراضی ہیں، انہوں آ کر کے مولا سے پوچھا کہ مولا فرج کیا چیز ہے، فرج کب ہوگا، ظہور کب ہوگا، یہ حالات کب بدلیں گے. امام نے کہا، فرمایا الم تعلم ان انتظار الفرج من الفرج، کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کیوں امید رکھتے کہ امام کب آئیں گے، حالات کب بدلیں گے. اگر تم واقعی اپنے کو ان حالات کے لیے تیار کر لو، آمادہ کر لو، خود یہ آمادگی ہی ایک طرح کا فرض ہے. خود یہ آمادہ ہو جانا، یہ آمادگی جو ہے وہ ایک طرح کا فرض ہے. دیکھیے، ہم لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ سارا کام امام آ کے خود کریں گے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے، یہ ظلم، یہ ستم، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ امام زمانہ تلوار چلائیں گے، لوگوں کو ماریں گے، مار پیٹ کر کے سارا بنا کر کے ہمارے سامنے مال غنیمت کا انبار لگا دیں گے اور ہم ٹھاٹ سے کھائیں گے کچھ کیے دھرے بغیر. نہیں، شیعوں کا اس میں خود اپنا ایک کردار ہے. آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا اس دور میں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہمارے شیعہ حکمران ہوں گے، امام حاکم اعلیٰ ہوں گے. حاکم اعلیٰ کے بعد وزیر اعظم چاہیے، وزیر چاہیے، سیکرٹری چاہیے، گورنر چاہیے، صوبے دار چاہیے، تحصیلدار چاہیے، تھانے دار چاہیے، چوکی دار چاہیے. کون بنے گا؟ ایک اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی دنیا، چھوٹے بڑے حاکم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو چھوٹے بڑے حاکم کون بنیں گے؟ امام فرماتے ہیں یہی ہمارے شیعہ بنیں گے، اور ہمارے شیعہ صلاحیت اور طاقت میں اتنے اعلیٰ ہوں گے کہ ان میں کا ایک 70 مردوں کی طاقت رکھے گا، 70 مردوں کی صلاحیت اس کے اندر پائے جائے گا، 70 مردوں کی ذہانت اس کے اندر پائی جائے گی. تو اگر ہم نے اس دور کے لیے اپنے کو تیار نہ کہ تیاری ہر طرح کی، فکری تیاری، علمی تیاری، اخلاقی تیاری، جسمی تیاری، ایمانی تیاری، امام زمانہ کی حکومت کا گورنر کیسا ہوگا؟ ہمارا جیسا. ان کے حکومت کا کلیکٹر کیسا ہوگا؟ ہمارا جیسا. ان کے زمانے کا تھانے دار کیسا ہوگا؟ ہمارا جیسا. یہ بھی انتظار کی یہ ایک قسم ہے. کیسا ہوگا ان کے زمانے کا تھانے دار، ان کے زمانے کا چوکی دار، وہ انسان جو ظلم کا عادی بن چکا ہے، وہ کس طرح سے اس چوکی کا چوکی دار بنے گا جس کا کام ہے عدل کو قائم کرنا؟ ایک لمحے میں تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہو جاتی ہے. کل تک ظلم کرنے والا آج عدل کرنے والا کیسے بن جائے گا؟ معجزہ تو نہیں ہوگا. میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر کہ سسٹم معجزے کے ذریعے نہیں چلتا ہے. معجزہ تو ایک استثنائی حالت ہے، ایک اضطراری حالت ہے، جہاں اللہ کی طرف سے آیا ہوا نمائندہ اپنے منصب کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ باور دلانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے کہ ہاں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پیش کرتا ہے بس. لیکن سسٹم تو نارمل حالات سے چلتا. اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، خدا کو یہ بات ناپسند ہے کہ کام ہو بغیر اسباب کے. جو سنت الہی کے خلاف ہے، کل تک جو جس کے ہاتھ خون میں آلودہ تھے، کل تک وہ صدام حسین کی طرف سے تھانے دار تھے، آج امام زمانہ کی طرف سے تھانے دار. نہیں یہ امریکی نظام میں تو ہو سکتا ہے, یہ امریکی سسٹم میں تو ممکن ہے کہ کل تک صدام کے کارندے تھے آج وہ امریکہ کے کارندے بن گئے, تمام باس پارٹی والوں کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے کیونکہ دونوں کا مزاج تو ایک ہے نا, وہاں ہو سکتا ہے جہاں دونوں کا مزاج ایک ہے لیکن عدل اور ظلم کا مزاج تو ایک نہیں ہوتا, دونوں کے مزاج الگ الگ ہیں, کفر و فسق و فجور کا مزاج اور ایمان کا مزاج تو ایک نہیں ہے. تو کل تک جن کا مزاج یہ رہا ہے کہ ظلم کے چوکھٹ کے پر سر جھکانا جن کا مزاج رہا ہے, ظلم سے سانٹھ گاٹھ کرنا جن کا مزاج رہا ہے, یا خود ظلم کرنا جن کا مزاج رہا ہے, وہ کیسے آئیں گے؟ تو انتظار اسی تیاری کا نام ہے. منتظرین تشریح دی گئی ہے احادیث میں, 6 حدیثیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, 6 حدیثیں منقول ہیں. میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا, صرف ایک, کیونکہ ٹائم نہیں ہے, ہمیں تو اپنے وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا, موضوع بہت وسیع ہے. 6 حدیثیں پائی جاتی ہیں کہ امام نے انتظار کرنے والوں کو کس چیز سے تشریح دیا ہے. یہ تشبیہ آیا اس بات کی متقاضی ہے کہ منتظر وہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی سی آنکھ کو نم کر لیا, اس نے تھوڑی سی دعا کر لی, امام زمانہ کے لیے تھوڑا سا صدقہ نکال دیا 5-10 روپیہ, واقعی یہ حدیث اس سے میل کھاتی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکال دو. ہاں نکالنا چاہیے, اچھی چیز ہے, اس لیے امام ہمارے صدقے کے محتاج تھوڑی ہیں, وہ ہماری سلامتی کے ضامین ہیں, ہم تھوڑی ان کی سلامتی کے ضامین ہیں, اپنی ڈیوٹی کو ہم بھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا صدقہ نکالیے, ان کے لیے تھوڑی سی آنکھوں کو نم کر لیجیے امام کے جو ہے فراق میں. واقعی اگر فراق امام کا احساس ہے تو آنکھیں نم نہیں ہوں گی, آنسو کے بجائے خون بہائے گا انسان اپنی آنکھوں سے, یقیناً امام کے فراق میں آنکھوں کو نم ہونا چاہیے. یا 3 دفعہ نماز کے بعد جنرل حسن العسکری عجل علی ظہورہ, حسنی حدیث کیا درجہ دیا ہے. اول تو کہا گیا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج, بہترین عمل فرج کا انتظار کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے؟ یعنی واقعی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے تماشا دیکھنا یہ بہترین عمل ہو گیا؟ باور کرتی ہے آپ کی عقیل؟ اگر فرض انتظار کا یہی معنی ہے جی, یہ تو انتظار ہمیں وہ یہودیوں والا انتظار لگتا ہے. یہودیوں کا انتظار معلوم ہے کیا تھا؟ جب جناب موسیٰ ان کو لے گئے اور جنگ کرنا ہے, لڑنا ہے ظالم سے, تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك, لڑنے بھڑنے کا کام ہمارا نہیں, ہم تو صلح کل ہیں, ہم تو بہت ہی امن اور آشتی والے لوگ ہیں, خون بہانا ہمارا کہ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ لڑو, نہ نو ہونا قاعدون, ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, جب کامیابی ہو جائے دشمن ختم ہو جائے تو ہمیں بلا لینا, ہم نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے, ہم نہیں آئیں گے ساتھ دینے کے لیے. تو ایسا انتظار کیا افضل عمل کہنے والا ہے؟ اگر یہ افضل عمل کر رہے تھے یہاں بیٹھ کر کے بنی اسرائیل, تو جناب موسیٰ وہاں کیا کر رہے تھے؟ حضور جناب موسیٰ لڑ رہے تھے, یا جو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ لوگ کیا کر رہے تھے, ان کا عمل کیا تھا؟ آپ کا تو افضل ہو گیا نا, سب سے اچھا تو آپ کا عمل. کوئی عقل اسے تسلیم کر سکتی ہے کہ اچھا عمل بیٹھ کے تماشا دیکھنا نہیں, اور اس سے کم درجے کا عمل ہے جا کر کے حق کو زندہ کرنے کے لیے, حق کی بالادستی کے لیے اپنا خون بہانا, اپنی جان دینا, یہ کم عمل ہے اور بیٹھ کے تماشا دیکھنا دادا قیمتی عمل ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ من ماتا منکم وہو منتظر لہذا الامر, اگر تم میں سے کوئی مر جائے اس حال میں مر جائے کہ وہ منتظر ہے, انتظار کر رہا ہے ظہور حضرت حجت کا, یہ جو حضرت حجت کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت معلوم ہے کیا ہے؟ کمن ہوا مع القائم فی فسطاته, یہ جو حضرت کا انتظار کر رہا ہے یہ اس شخص کے مانند ہے جو حضرت حجت کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے, خیمہ کہاں لگتا ہے؟ میدان جنگ میں خیمہ لگتا ہے نا, خیمہ تو میدان جنگ میں لگے گا. جس وقت امام جہاد کے لیے خیمہ زن ہیں, وہ جو قیادت کا خیمہ ہے, کمانڈر جہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کمانڈر کے ساتھ جو انسان موجود ہے وہ کتنا اہم ہوگا, کتنا عظیم انسان ہوگا. یہ جو انتظار کر رہا ہے ظہور کا, اس کا درجہ اس کے برابر ہے. کس کو کہیں گے اس کا درجہ اس کے برابر ہے؟ کوئی بچے کو بہلایا تو نہیں جا رہا ہے نا, کہ چھوٹا سا بچہ ہے, بیٹا کہو لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ. ہاں ہاں تمہارا درجہ جو ہے نا, تم دیکھو اگر کرو گے تم اپنے بڑے بھائی سے بھی اچھے ہو جاؤ گے. بچے کو بہلانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, حقائق بیان کر رہے ہیں امام. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں بل یہ بھی نہیں, یہ تو کم ہے, یہ درجہ کم ہے انتظار کرنے والوں کا. بل کمن قارع ماءہ بسیفہ, اس کا درجہ اس شخص کے برابر ہے جو حضرت کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا. کہا لا واللہ, نہیں نہیں خدا کی قسم, اس سے بھی پڑھ کر کے کمن استشہد مع رسول اللہ, اس انتظار کرنے والے کا درجہ اس شخص کے برابر ہے جو رسول خدا کے ہمراہ شہید ہو گیا. آپ دیکھیں تینوں جملے وہ ہیں, ایک میں میدان جنگ میں موجود خیمے میں امام کے ہمراہ, دوسرے میں امام کے ہمراہ تلوار چلا رہا ہے, تیسرے میں رسول خدا کے ساتھ شہید ہو گیا. یہ ایک ہی روایت ہے, چھ روایتوں میں سے ایک روایت پیش کی ہے میں نے. دیکھیں انتظار اور جہاد میں کتنا قریبی رابطہ ہے, کتنا قریبی رشتہ ہے. یہ تمام باتیں کس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ منتظرین کی ذمہ داری خود بخود واضح ہوتی جا رہی ہے. زمانے غیبت میں تیاری کس طرح سے کرنا ہے, یہ حدیث اچھی طرح سے ہمارے لیے واضح کرتی جا رہی ہے. وقت کم رہ گیا اس لیے میں بڑی جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اصلا زمانے غیبت میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے زمانے ظہور میں عمل کرنے سے. زمانے غیبت میں تو گناہوں میں لگے رہے, ہم زمانے غیبت میں ظالموں کی نوکری کرتے رہے, زمانے غیبت میں ظالموں کی چوکھٹ پہ سر جھکا رہے. امام جب آ گئے, مولا اب ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے, اب ہم عادلوں کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے آ گئے ہیں, بسم اللہ تشریف لائیے, لیکن قیمت آپ کی وہ نہیں ہے, قیمت آپ کی وہ نہیں ہے. عمار صحباتی اعتراضی ہیں, عمار صحباتی آ کر کے پوچھتے ہیں آٹھویں امام سے, مولا یہ بتائیے ایک شخص اس زمانے میں عبادت کرتا ہے, اس زمانے میں اچھے اعمال بجا لاتا ہے, جب امام میں معصوم کا ظہور ہے, ان کی حکومت قائم ہے, ان کی حکومت کے زمانے میں عمل بجا لاتا ہے, اور ایک وہ انسان ہے جو اس وقت اچھے کام بجا لاتا ہے عبادت کرتا ہے جب امام پردے غیب میں ہے, جب امام کی حکومت نہیں ہے ظالموں کی حکومت, اس دور میں رہ کر کے وہ عبادت کرتا ہے اور اچھے کام عمل صالح بجا لاتا ہے, ان دونوں میں کون افضل ہے؟ امام جواب میں فرماتے ہیں الصدقۃ فی السر افضل من الصدقۃ فی العلانیہ, چھپ کر کے صدقہ دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے کلم کلا صدقہ دینے سے. اور سنو وکذالک عبادتکم فی السر افضل, جب تم عمل صالح اور عبادت بجا لاتے ہو زمانہ غیبت میں, اس کی قیمت زیادہ ہے اس عبادت سے جو زمانہ حضور میں بجا لائی جائے. پھر مولا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, کیوں؟ لخوفکم من عدوکم, تم نے اس وقت عدل کا ساتھ دیا تھا جب دشمن کی تلوار تمہاری گردن پہ لٹک رہی تھی, تم نے اس وقت دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, جب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے نتیجے میں سر تن سے جدا کر دیے جاتے تھے. امام کا زمانہ آ گیا ہے, اب تو عدل کرنے والوں کو لڈو ملے گا ہی, اب تو عدل کی آواز اٹھانے والوں کو تو لڈو ملے گا. تو آج اگر آپ عدل کی آواز اٹھا رہے ہیں تو کون سا بڑا کام ہے؟ اصل امام زمانہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیاری آج کرنا ہے, آج کرنا ہے, آج کرنا ہے. امام کی حکومت ویسی ہی ہوگی جیسے مولا علی کی حکومت تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں امام کی حکومت آتی ہمیں تو حلوہ ملنا شروع ہو جائے گا اور ہم تو فوراً امام کے ساتھ ہو جائیں گے. جس طرح سے مولا علی کی حکومت تھی, جتنی سختیاں مولا علی کرتے تھے, آپ دیکھیں کہ اس وقت خلافت مولا علی کے دروازے پر آئی ہے تو جو لوگ سب سے پہلے مولا علی کی بیعت کرنے والے تھے سب سے پہلے بیعت انہی نے توڑی. وہ کچھ اور سمجھے تھے, وہ کچھ اور سمجھے تھے, وہ سمجھتے تھے جیسے آج کے زمانے میں ہے کہ جو کنوینسنگ زیادہ کرتا ہے الیکشن میں ووٹ زیادہ بٹور کے لاتا ہے تو اسی کو ملتا ہے عہدہ منصب، سنی اسی کی جاتی ہے. تو اگر ہم آج علی کی کنوینسنگ ذرا اچھے طریقے سے کریں گے تو کل علی کی حکومت میں ہمیں عہدہ منصب ملے گا، جسے آج صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا آپ نے پارٹی کے لیے ورک کیا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ پارٹی کے لیے کتنا ورک کیا ہے آپ نے. بیچارے ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں منموہن سنگھ کی کیا کریں، مخلوط حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، فلاں کرپٹ ہے مگر اس کو ہم نے بنا دیا، تو مخلوط حکومت کی مجبوریاں ہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سپورٹ کون کر رہا ہے، سمرتھن ہمیں کون دے رہا ہے. جو سمرتھن دے رہا ہے اس کو ہم جو ہے وزارت دیں گے. لیکن جب مولا علی کی ایسا نہیں ہوا، مولا علی نے سمرتھن کو نہیں دیکھا ہمیں سمرتھن کون دے رہا ہے، مولا نے دیکھا کہ صلاحیت کس میں ہے، کون کرپٹ ہے. کرپٹ لوگوں کا فوراً نہ صرف ان کو عہدہ نہیں دیا، ان سے ان کے اوپر کیس کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر جو ہے مقدمہ چلانا شروع کر، کھلم کھلا کہہ دیا کہ جتنی تم نے بدعنوانیاں کی ہیں سب کا حساب لیں گے تم سے. اگر شادیاں بھی کر لی ہیں، تم بیویوں کو مہر بھی دیا ہے، وہ بھی واپس ہوگا، ہم وہ بھی واپس لیں گے. جب یہ ہوا تو ہم لوگوں نے انہی لوگوں نے علم بغاوت مولا کے خلاف بلند کر دیا. کل جب مولا آواز دیتے تھے اٹھو ہماری مدد کے، لوگ کیوں نہیں اٹھتے تھے؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے ان کو علی سے کچھ مل نہیں رہا ہے. مولا کو کہنا پڑا یا اشباہ الرجال ولا رجال، یہ مرد جیسی شکل والوں تم میں کوئی مرد بھی ہے؟ تو کل حضرت کی حکومت سے ہوگی، حضرت حجت کی حکومت سے ہوگی، بالکل مولا علی کے ترک حکومت پر ان کی حکومت چلے گی، وہی سختیاں ان کے ہاں بھی ہوں گی. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کل اجل علی ظہور کون کہہ رہا تھا، وہ یہ دیکھیں گے تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارا کیریکٹر کیسا ہے، کل تم کس خیمے میں تھے، کل تم ظالموں کے خیمے میں تھے یا کل تم جو ہے وہ یہ جو ہے مظلوم کے حامی تھے، کل تم کیا تھے، اس کا حساب لیں گے مولا. مولا اس کا حساب لیں گے، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے مولا. کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جس طرح سے انہوں نے پھر حمایت کرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا بھائی ہمارا انجام ہو جائے. آج ہی سے ہم کو اپنے کو بدل لینا ہے اگر کل ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آج ہی ہم کو بدل لینا ہے. بہت سے لوگ تھے جو امام ائمہ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ یہ فرج اور امام زمانہ کے ظہور کی گفتگو بہت پہلے سے تھی، سب کو امید تھی کہ آئے گا جو ایسا کرے گا ایسا کرے گا. لوگ امام کے پاس آ کے پوچھے مولا فرج کب ہوگا، مولا ظہور کب ہوگا، وہ قائم کب آئیں گے، کب آئیں گے، کبھی دنیا بدلے گی. امام نے کہا کہ ما تستعجلون، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو، کب آئیں گے، یہ عجل عجل کیا لگائے ہوئے ہو، یہ عجل عجل کہو، واقعی تعجیل ہو لیکن تیاری کرنے کے بعد کہو. ما تستعجلون، یہ اتنی عجلت کیوں کر رہے ہو، واللہ ما لباسہ الا الغلیظ وما طعامہ الا الجشب، وہ جب آئیں گے تو پتہ ہے تمہیں، وہ آنے کے بعد میں مخمل نہیں پہنیں گے، نہ پہنیں گے مخمل نہ پہنائیں گے مخمل تمہیں، ان کا کپڑا موٹا جھولا کپڑا ہوگا، ان کا کھانا کیا ہوگا، ان کا کھانا سوکھی روٹی ہوگی، داد و دہیج نہیں ہے وہاں کے اوپر، کیونکہ حساب کتاب اس کو چاہا دیا جا رہا ہے، نہیں ملے گا حقدار کو حق ملے گا. فرق اس دور سے یہی ہے کہ حقدار کو آج حق نہیں ملتا ہے، کل حقدار کو حق نہیں ملے گا، لیکن بیجا نہیں، حقدار کو حق ملے گا. جتنا آپ کا حق ہے آج حق پیدا کیجئے تاکہ کل ملے. فرماتے ہیں کہ ما تستعجلون، کیا جلدی کر رہے ہو، معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں کیا ہوگا، بڑی جلدی تمہیں ہے، سو سنو. ما لباسہ الا الغلیظ وما طعامہ الا الجشب وما ہوا الا السیف والموت تحت ظل السیف، وہ دور تلوار کا دور ہے، وہ دور تلوار کے نیچے جان دے دینے کا دور ہے. آج تمہارا عالم یہ ہے کہ تم جان کے خوف سے، خون کے خوف سے ظلم کو برداشت کرتے ہو، چپ رہتے ہو، اگر کوئی اٹھنا بھی چاہتا ہے تو یہ بہانہ بنا کے چپ 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 ورنہ خون بہے گا بے گناہوں کا. تو اس دور میں کیا ہوگا، مولا فرمایا اس دور میں یہی ہوگا. وہ دور جو ہے کیا ہے، کاہے کا دور ہے، قسم کھا کے مولا کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم، ما لباسہ الا الغلیظ ولا طعامہ الا الجشب وما ہوا الا السیف والموت تحت ظل السیف، فقط تلوار دکھائیں گے نہیں، وہ زمانہ تلوار کو نیام میں رکھنے کا زمانہ نہیں، موعظے کا زمانہ ختم، نصیحتوں کا زمانہ ختم، بڑی فرصت دی گئی اپنے کو سدھارنے کی، سدھارنے کی مہلت اور دی گئی ہے، اب تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ مولا علی کے زمانے میں بعض چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا تھا، حضرت کے زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے حضرت حجت، کوئی چیز نظر انداز نہیں ہوگی، نظر اندازی کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ مفضل، بس آخری حدیث پڑھ کر کے ختم کر رہا ہوں، مفضل ابن عمر چھٹے امام کے صحابی حج کرنے گئے ہوئے، امام کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، یہ وہ دور تھا جب بنی امیہ سے اقتدار بنی عباس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، بنی امیہ سے چھن کر کے اقتدار بنی عباس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس بدلتے ہوئے زمانے میں لوگوں کو توقع تھی کہ شاید یہ اقتدار بنی ہاشم کے پاس آ جائے، یعنی یہ جو ہے بنی فاطمہ کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن وہ آیا نہیں، وہ اقتدار چلا گیا بنی عباس کے ہاتھ میں۔ اب مفضل دیکھ رہے ہیں کیا شان و شوکت ہے بنی عباس کی، کیا زرق و برق ہے، کیا تڑک بھڑک ہے، کھانا پینا اڑانا، بڑی حسرت ہو رہی ہے مفضل کو کہ کاش یہ امام صادق کو مل گئی ہوتی حکومت تو آج یہ مزے ہم کرتے، بلکہ ہمیں توقع ہے کہ امام کے زمانے میں ہم مزے کریں گے۔ تم کو بھی توقع تھی یار یہ بنی عباس کے ہاتھ میں چلی گئی، منصور بن گیا خلیفہ، حکومت منصور کے ہاتھ میں چلی گئی، تو بنی عباس کے جو حامی لوگ ہیں ان کی پارٹی والے تو خوب کھا پی رہے ہیں، جیسے یہاں جب الیکشن ہوتا ہے ایک پارٹی جیتتی ہے ایک پارٹی ہارتی ہے تو ہارنے والی پارٹی کے ورکر اور ممبران جو ہے جیتنے والی پارٹی کو بڑے حسرت سے دیکھتے ہیں، فلاں بورڈ کا چیئرمین ان کو بنا دیا گیا، فلاں وزیر ان کو بنا دیا گیا، فلاں عہدہ ان کو مل گیا، اگر ہماری پارٹی آیا تو ہمیں ملتا۔ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا مفضل کے، امام کی نگاہ پڑی مفضل کے چہرے پر، کہا مفضل کیا وجہ ہے، یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں نظر آ رہا تھا، مولا دیکھتے نہیں آپ، ایک کمبخت سارا لے اڑے، اے کاش یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہوتا تو ہمارے تو مزے ہی مزے ہوتے۔ مولا نے فرمایا مفضل سنو، اما لو کانا کذلک، اگر ایسا ہو جاتا جیسا تم کہہ رہے ہو، اقتدار اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تو معلوم ہے کیا ہوتا، لم تکن الا سیاست اللیل وسیاحت النہار۔ مفضل اگر یہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا تو یاد رکھو کہ اس طریقے سے ہم پارٹی بندی نہ کرتے، اس طرح سے جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جا رہی حکومت ہمارے آنے کے بعد، ہمارے زمانے میں کیا ہوتا، ہمارے زمانے میں ہوتا سیاست اللیل، سیاست شب، رات بھر اللہ کی عبادت، وہ سیاحت النہار، اور دن بھر بندگان خدا کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش، نہ رات میں عیش و آرام ہے نہ دن میں عیش و آرام ہے، اور کھانا کیا ہوتا، وطعام الجشب، بڑی سوکھی روٹی، واللباس الخشن شبہ امیر المومنین علیہ السلام، والا فنار، اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا تو رات بھر اللہ کی عبادت ہوتی، دن بھر بندگان خدا کی خدمت ہوتی، بہرحال اللہ نے پیٹ دیا ہے کھانا تو کھاتے، لیکن مرغے نہ اڑاتے، سوکھی روٹی کھانے کو ملے گی اور موٹا چھوٹا کپڑا پہننے کو ملے گا، جیسے امیر المومنین علی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم نے اس روش سے سرکشی کی، کچھ تبدیلی کیا، تو فنار جہنم ہمارے انتظار میں ہے۔ تو عزیز و مولائے، کائنات کی جیسی حکومت تھی ویسی ہی حکومت امام عصر کی ہوگی، اور جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بہت سے لوگ آئے، لیکن سختیوں کو دیکھ، سختی کے لیے تیاری نہیں کی تھی انہوں نے، تین ادوار میں ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی تھی، وہ خوگر کسی اور زندگی کے ہو چکے تھے، بڑے عظیم عظیم لوگ تھے اس کے اندر، طلحہ، زبیر، جن کے بارے میں پیغمبر کی حدیث قاتل و مقتول دونوں جہنمی، زبیر کے قاتل کو بھی پیغمبر نے جہنمی قرار دیا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، لیکن مولا کا ساتھ نہیں دے پائے، کیوں نہیں دے پائے، دیکھو ان کا مزاج کسی اور رنگ میں ڈھل چکا تھا، مزاج ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا عزیزو، یہ مت سوچے کہ آج ہم کچھ بھی ہوں گے امام آئیں گے تو ہم اپنے کو بدل لیں گے, نہیں تب نہیں بدل پائیں گے. بدلنا ہے تو آج بدلنا ہے, تبدیل کرنا ہے تو آج تبدیل کرنا ہے. اور یہ نہیں پتا ہے کہ امام کب آئیں گے, فرصت بھی نہیں ہے کہ چلو ایک مہینہ اور صحیح, ایک مہینے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے, انشاءاللہ کل ہی امام تشریف لائیں گے. کون جانتا ہے کب امام کا ظہور ہو جائے, کب وہ آ جائیں ہمارے سامنے, ہمیں تو پتا نہیں ہے. مدینے میں یہودی کیا کرنے آئے تھے پتا ہے آپ کو؟ مدینے کے اطراف میں یہودی خاصے آباد تھے نا. جب آپ حضرت تشریف لائے ہیں مدینے, اسلام جب شروع ہوا ہے صدر اسلام میں, تو یہودی جو ہے یہ بنی قریظہ وغیرہ جو اطراف میں آباد تھے, خیبر اوبر کے سارے علاقے میں, یہودی یہاں کہاں سے آ گئے؟ یہودیوں کا تو وطن تھا فلسطین کی طرف, وہاں کے ہیں نا, یہاں کے نہیں تھے, یہ تو مہاجر تھے. یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا. تاریخوں میں جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آئے گا, اسی علاقے میں آئے گا. آئے تھے اس نبی کی نصرت کے لیے آئے تھے, اس امید میں آئے تھے کہ اس نبی پر ایمان لائیں گے, اس نبی کا ساتھ دیں گے, اس نبی پر جانے قربان کریں گے. لیکن انتظار کرتے رہے بے عمل انتظار. نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے کہ نبی کا ساتھ دیتے نبی کے مقابلے میں آ گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم واقعی ایک سچا انتظار رکھتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دور سہرا مند ہو سکے, تو ہمیں تیاری کرنا ہے ہر میدان میں. سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کریں, اپنے عقائد کی اصلاح کریں. عقائد کی بنیاد عقل, قرآن, سنت, قول پیغمبر, قول مسلمین علیہ السلام. زبردستی کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں کہ یہ کچھ نہ بولیے, یہ ہمارے عقیدے کا معاملہ نا. عقیدہ کیا خود بخود بنتا ہے؟ عقیدے کے پیچھے کوئی دلیل تو ہونا چاہیے. بعض جگہوں پر عقیدے کے لیے دلیل عقل ہے, بعض جگہوں پر عقیدے کی دلیل قرآن ہے, حدیث ہے, سنت معصوم ہے, یہی ہے. عقیدوں کی اصلاح, ایمان کی اصلاح. کیونکہ اس وقت اگر ایمان لائیں گے, ابھی میں نے حدیث پڑھی آج کی خدمت میں, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اپنے کیریکٹر کی اصلاح, اپنے کردار کی اصلاح, اپنے سماج کی اصلاح, اپنے معاشرے کی اصلاح, اپنے کو اس طرح سے تیار کریں کہ اس ماحول کو ہضم کر سکیں اور اپنے کو جو ہے وہ اس ماحول کے لیے ایڈجسٹ کر سکیں ہم. اور یہ جب تک پہلے سے تیاری نہ ہوگی یہ ناممکن ہے. ہر میدان میں تیاری, وقت میرا ختم ہو گیا ہے. میں یہاں پر بس پروردگار سے اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بارے اللہ ہمیں سچا منتظر بنا دے معبود, ہمیں وہ صلاحیت عطا کرے کر کہ ہم اعتقادی, اخلاقی, فکری, علمی, جسمانی, مادی, اقتصادی ہر میدان میں اس طرح سے تیار ہو جائیں جو حضرت مہدی کی عالمی حکومت کے لیے زمین ہموار کر سکے. السلام علیکم.